جنگ ہے اردو ڈان پاکستان، 130 ننی معصوم جانیں، اور یہ جانیں تھیں ہی کہاں، ابھی انہوں نے جینا شروع کب کیا تھا؟ ان ادھ ہلی کلیوں کو روننے میں درندوں نے چند منٹ بھی تو نہیں لگائے، ایک لمحے کو ان کے ہاتھ تک نہ تھرائے۔ ظالموں نے ماؤں کے جگر گوشوں کو روشنی کے ان ننے چراغوں کو بجھانے سے پہلے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا۔ ایک کرتناک چیخ ہے جو بار بار لبوں کے بند توڑ کر باہر نکلنے کو بیتاب ہے۔ میری ہی نہیں، آج ہر پاکستانی کی یہی کیفیت ہے۔ آج ہم سب ان بچوں اور ان کے والدین کے آگے شرمندہ ہیں۔ اگر ہم اس ناسور کے خلاف متحد ہوتے تو آج شاید یہ 130 زندگیاں بچ جاتی۔ ان بے گناہوں کا کیا قصور تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کا قتل عام ہوتے دیکھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک ایسے ملک میں جنم لیا جہاں دہشت گردوں کو نظریاتی بھائی اور اسٹریٹجک ایسٹ کہا جاتا ہے۔ طالبان کے عذر خواہ دیکھ لیں، آج ان کے ناراض بھائیوں نے اسکول کے معصوم بچوں سے ان کے یونیفارم چھین کر کفن پہنا دیا ہے۔
یہ وقت ٹھوس عزم کا ہے، اب فیصلہ پوری پاکستانی قوم کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان دہشت گردوں، ان کے حمایتیوں اور عذر خواہوں کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی تنظیم یا ادارے سے ہو، یا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جن کی گودیں آج ان بھیڑیوں نے اجاڑ ڈالی۔ برائے خدا مذمتی بیانات اور مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، جیسے جملوں کی رٹا اب بند کریں۔ ایسے رسمی پیغامات پڑوسی ملکوں سے تو سننے میں اچھے لگتے ہیں، اپنی حکومت اور ریاستی اداروں کے منہ سے نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد محض شمالی وزیرستان تک ہی محدود نہیں، ملک کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا را اب تو متحد ہو جائیں، ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں کھلونا بننا بند کرے۔
ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بچے شہید نہیں کیے گئے، ان کا انتہائی بے رحمی اور صفاقی سے قتل کیا گیا ہے، اور ہم سب اصل قاتلوں سے بھی واقف ہیں۔ یہ پاکستانی نونہالوں کے تعلیم کے حق کی علمبردار ملالہ کے نوبل انعام پر ان درندوں کی جھلاہٹ، وحشت اور پاکستانی قوم کے نام کھلی ننگی واشگاف جلگار ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج پاکستانی قوم خاموش تماشائی بنی، محض مذمت ہی کرتی رہی، تو یوم حساب ان معصوم بچوں کے ہاتھ اور آپ سب کے گریبان ہوں گے۔
سڈنی یہمال بحران سے ملنے والے سبق، دی ڈپلومیٹ جاپان۔ منگل کو سڈنی پولیس نے قلب شہر میں واقع سڈنی کیفے میں جاری یہمال بحران کو ختم کیا۔ اس بحران میں حملہ آور مین ہارن مانس نے فائرنگ کر کے دو یہمالوں کو قتل اور تین کو زخمی کر دیا، جبکہ پولیس کی گولی سے حملہ آور مارا گیا۔ 16 گھنٹے تک چلنے والے اس بحران نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ یہ بحران تو ختم ہو گیا، مگر اس کے اثرات کچھ وقت تک جاری رہیں گے۔ بحران شروع ہونے کے کچھ گھنٹے بعد وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے میڈیا کو تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ حالانکہ انہیں متعلقہ حکام کو یہ ذمہ داری سونپنی چاہیے تھی۔ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سانحے کے پیچھے سیاسی عزائم پوشیدہ ہیں یا نہیں۔ ان کے اس بیان سے عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میڈیا نے اس واقعے کے سلسلے میں بہترین انداز میں عمل کیا۔ میڈیا نے یہمالی مونس کی باتوں کو بڑی مہارت سے پھیلنے سے روکا۔ وہ یہمال بنائے گئے افراد کے بیان میڈیا کے ذریعے عام کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے کی اہمیت کے بارے میں دہشت گردی کے امور کے ماہر ایڈم ڈالنک نے کہا کہ اگر ساری بات چیت عام کر دی جائے تو متعلقہ حکام اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اپنی ساکھ بچھائے رکھنے کے لیے انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جس کا وعدہ انہوں نے مجرم سے کیا ہوتا ہے۔
میڈیا نے یہ ہوشیاری بھی دکھائی کہ پولیس آپریشن کی تفصیلات نیوز چینلوں کے توسط سے کیفے کے اندر یرغمالی مونس تک نہ پہنچنے پائے۔ سن 2008 میں ممبئی حملے کی لائیو کوریج سے حملہ آوروں کو حالات کا صحیح اندازہ لگانے میں مدد ملی تھی۔ اس طرح کے حملوں سے ہمارے معاشرے دو طرح کی روشوں کی جانب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے پولیس اسٹیٹ اور دوسرے ہے خود کو اور زیادہ مضبوط بنانا۔ اس سال دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر آسٹریلیا میں جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں انہیں مونس کی گرفتاری کے لیے نافذ نہیں کیا گیا۔
تشدد کے محرکات کی تفصیلی بحث جو میڈیا نے کی اور آئی ایس آئی ایس کا موضوع زیر بحث آیا، وہ مشکل حالات کے صحیح ادراک کی فطری کوشش تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری متعلقہ اداروں کو سونپ دیں تو ہمیں ان سوالوں کے خیالی جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ لوگ کیوں جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، بلکہ اس صورت میں اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے پاس پختہ احتیاطی انتظام موجود ہوگا۔
کیا سعودی عرب جہاد پر پابندی کے بعد نقاب پر بھی روک لگانے کی تیاری میں ہے؟ الرائی الشوم، لندن۔ سعودی عرب کے معروف مذہبی پیشوا احمد الغامدی نے ایم بی سی ٹی وی چینل کے پروگرام میں اپنی بیوی کے ساتھ شرکت کر کے ایک نئی بحث شروع کروا دی ہے، کیونکہ ان کی بیوی نے منہ کو چھپانے والے نقاب نہیں پہنی تھی، جبکہ سعودی عرب میں اس نقاب کی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب اور وہابیت کی ہدایات کے مطابق نقاب سے چہرے کا چھپا ہونا نجد کے علاقے میں لازمی ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر پر اس مسئلے کے بارے میں فکری بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ سیاسی اور سیکورٹی کے پہلوؤں سے اس مسئلے کا جائزہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ آج کل سعودی عرب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتفاقیہ طور پر نہیں، بلکہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں سماجی اور سیاسی اصلاحات کے لیے ایم بی سی ٹی وی چینل جیسے ذرائع ابلاغ کا سہارا لیا جاتا ہے، جو 1991 میں کویت کی آزادی کے بعد لندن میں شروع ہوئے ہیں۔ علاقے کے مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہا پسندانہ وہابی فکر سے سماج کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
گزشتہ سال ایم بی سی ٹی وی چینل کے پروگراموں میں سعودی عرب کے ان مذہبی پیشواؤں پر شدید حملے شروع ہو گئے جو نوجوانوں کو شام میں جا کر نام نہاد جہاد کی دعوت دے رہے تھے۔ ٹی وی چینل نے کہا کہ وہابی مفتی سعودی نوجوانوں کو ہلاکت میں جھونک رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سارے معاملے کا مقصد ان سعودی نوجوانوں کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا تھا جو ملک کے باہر جا کر جہاد کے نام پر جنگ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ایم بی سی پر نقاب کے سلسلے میں بحث شروع کی گئی ہے اور اس کے لیے شیخ احمد غامدی اور ان کی بیوی کو ایم بی سی کے اسکرین پر دکھایا گیا۔ دو اہم واقعات ایسے ہیں جن سے اس مسئلے کے محرکات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ابو ظہبی کے ایک بازار میں ایک نقاب پوش خاتون کے ہاتھوں ایک امریکی عورت کے قتل کا واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ سعودی عرب اور یمن کی سرحد پر رونما ہوا جس میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 5 افراد نے نقاب پہن کر سعودی عرب کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی۔ سعودی سرحدی سیکیورٹی گارڈ نے 5 کو مار گرایا اور ان کے پاس سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ ان واقعات میں نقاب کا خاص کردار تھا، لیکن میڈیا میں اس پر زیادہ بحث نہیں کی گئی۔
حقیقت میں سعودی سیکیورٹی فورسز نقاب کو ایک خطرے کے طور پر دیکھنے لگی ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ نقاب پر سعودی عرب باقاعدہ سرکاری طور پر پابندی عائد کر دے۔ سعودی عرب کے باہر سے نشر ہونے والے سعودی چینل درحقیقت مؤثر سیاسی حربے ہیں۔ ان چینلوں نے شام، عراق، لیبیا اور یمن میں تشہیراتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی کے امور کو دوسرے تمام مسائل پر فوقیت حاصل ہے، خاص طور پر ایسے وقت جب پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر انتہا پسندوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ایم بی سی کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیے تاکہ سعودی عرب میں ہونے والی تبدیلیوں کا صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکے۔
بی جے پی ملک کی خوشگوار فضا کو آلودہ کرنے میں مصروف، انقلاب سنڈے میگزین ہندوستان۔ نریندر مودی کی سربراہی میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے پر ملک کے سنجیدہ دانشوروں نے جس قچے کا اظہار کیا تھا، اب رفتہ رفتہ وہ حقیقت کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی سیکولر شناخت کے برعکس اس کو ایک مخصوص مذہب کے حوالے سے نئی شناخت دینے کے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو عملی شکل دینے کی کوشش بی جے پی لیڈروں کے ذریعے مختلف سطحوں پر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بی جے پی کے یو پی صدر لکشمی کانت واجپائی نے تاج محل کے متعلق جو شر انگیز بیان دیا ہے، وہ بادی نظر میں بھلے ہی مزہ کا قیز لگے، لیکن دراصل یہ ان کی اس ذہنی رو کا اظہار ہے جو اس ملک میں اسلامی تہذیب و ثقافت کی نشانیوں کو معدوم کر دینے میں یقین رکھتی ہے۔ آر ایس ایس کی پروردہ اس سیاسی پارٹی کے صوبائی صدر نے تاج محل کو ایک قدیم مندر کا حساب بتاتے ہوئے اس کی تائید میں کچھ ایسے کاغذات کی نشاندہی بھی کی ہے جو بقول موصوف یہ ثابت کرتے ہیں کہ شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروانے کے لیے تیجو محالے مندر کی یہ زمین راجہ جے سنگھ سے خریدی تھی۔
بی جے پی کے صوبائی صدر کی اس شرنگیزی کے متعلق یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بیانات جاری کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ اس سوال پر غور کرنے اور یو پی میں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران اس پارٹی کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے والی حکمت عملی کو پیش نظر رکھنے کے بعد جو افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پارٹی ابھی سے ان خطوط پر کام کر رہی ہے جن کے سہارے وہ ہندو مسلم اتحاد میں دراڑ پیدا کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کر سکے۔ بی جے پی نے مرکز میں حکومت سازی کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں بھی حصول اقتدار کے لیے ایسی پالیسی اختیار کی ہے جو بظاہر عوام کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے پر مبنی ہے، لیکن اس پالیسی میں پوشیدہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے آر ایس ایس کے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جو اس ملک کو ہندو راشٹری بنانے پر مبنی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر کے ذریعے اس کوشش کا اظہار بھی مختلف مواقع پر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ذریعے گیتا کو قومی صحیفہ قرار دیے جانے والا مطالبہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔
ہندوستانی سیاست اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ برسر اقتدار پارٹی اس ملک کی شناخت کے بنیادی حوالے کو تبدیل کر دینے کی خواہش مند ہے۔ ایسے نازک دور میں دیگر پارٹیوں کے ذریعے جس سیاسی تدبر اور دور اندیشی کی توقع تھی وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے نظریات کی مخالفت کرنے والی پارٹیاں اس حکمت عملی کے آگے سپر انداز ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال میں میڈیا ایک مؤثر اور غیر جانبدارانہ طور پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن چند ایک کو چھوڑ کر بیشتر میڈیا ادارے اقتداری ہاں میں ہاں ملانے والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ حالات بہرحال ہندوستانی سیاست کے لیے تشویشناک ہیں، جنہیں بہتر بنانے کے لیے سیاسی سطح پر کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی درکار ہے جو عوام کو یہ باور کرا سکے کہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کو اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب بلا تفریق قوم و ملت سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔
مغربی دنیا کی محرومیاں، فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔ مغربی دنیا عصر حاضر کی بالادست دنیا ہے، اس کی خوشبختی کا ہر کوئی قائل ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے۔ مغربی دنیا کی سیاسی بالادستی ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی کمزور قوم دم نہیں مار سکتی۔ مغربی دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ ایک جانب وہ چاند پر جا چکی ہے اور مریخ پر جانے والی ہے، اور دوسری جانب وہ دنیا میں انسان سازی میں لگی ہوئی ہے اور خدائی کے دعوے کی طلبگار ہے۔ انسان کی معلوم تاریخ کی سب سے اہم حقیقت تصور خدا ہے۔ خدا کا تصور تمام مذاہب اور تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی تصور ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے۔ خدا ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ انسان کی زندگی صرف اسی دنیا کے سلسلے میں خدا پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آخرت کی پوری زندگی بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن مغربی دنیا خدا اور مذہب کے تصور کو ازکار رفتہ قرار دے کر مسترد کر چکی ہے۔
انسان کی فطرت میں خدا کی عبادت کا جذبہ خلقی طور پر موجود ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی وجود ایسا ہو جس سے وہ خود سے بھی بڑھ کر محبت کرے اور اس پر اپنی زندگی تک نثار کر دے۔ انسان کی زندگی میں خدا موجود نہ ہو تو یہ جذبہ انسانوں اور اشیاء کی محبت میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی محبت خدا کی محبت کے ساتھ مل کر زیادہ پائیدار، زیادہ گہری اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کی زندگی میں خدا موجود نہیں ہوتا، ان کے رشتے پائیدار اور گہرے نہیں ہوتے۔ جہاں تک اشیاء کی محبت کا تعلق ہے تو اشیاء کی محبت، محبت کی ضد اور انسان کی سب سے بڑی توہین ہے۔ خدا کے سہارے کے بعد انسان کا سب سے بڑا سہارا انسان ہے، اور انسانوں میں اس کی سب سے بڑی قوت خاندان کا ادارہ ہوتا ہے۔ خاندان انسان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے جذبات اور احساسات کی تسکین کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ مگر مغربی دنیا میں مذہب کے انکار کے ساتھ ہی شادی کا ادارہ غیر مستحکم ہونا شروع ہو گیا، اور اب مغرب میں شادی کے ادارے کی صورتحال یہ ہے کہ مغرب کے آدھے لوگ شادی ہی نہیں کرتے، اور جو شادی کرتے ہیں ان میں سے نصف کی شادیاں بہت جلد طلاق پر منتج ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مغرب میں شادی طلاق حاصل کرنے کا ایک بہانہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال نے مغربی دنیا میں کروڑوں بچوں کو ماں باپ کی محبت اور شفقت اور خاندان کے دیگر افراد کے سائے سے محروم کر دیا ہے۔
ماہرین کے مطابق معاشرے کو زندہ اور صحت مند رکھنے کے لیے معاشرے میں شرح پیدائش کو 2% ہونا چاہیے، مگر مغربی معاشروں میں کہیں شرح پیدائش 1.8%، کہیں 1.5% اور کہیں صرف 1% رہ گئی ہے۔ چنانچہ مغرب کے معاشروں کو نیا خون فراہم ہونا بند ہو گیا ہے، اور مغربی ممالک میں افرادی قوت کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اس بحران پر قابو پانے کے لیے مغربی ممالک دوسرے ممالک سے افرادی قوت درآمد کر رہے ہیں، اور ہر سال لاکھوں افراد اپنے آبائی ملکوں سے نقل مکانی کر کے مغربی ممالک میں آباد ہو رہے ہیں۔ لیکن اس صورتحال سے مغربی معاشروں میں سیاسی اور معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں ایک جانب قوم پرست جماعتیں مشہور ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب مغرب کے معاشروں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ نقل مکانی کر کے آنے والے ان کے روزگار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نقل مکانی سے مغرب کے اصل لوگوں کی آبادی میں اضافے کی راہ ہموار نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج یا کل مغربی معاشرے تارکین وطن کے معاشرے بن جائیں گے، اور یہ مغربی معاشروں کی موت ہوگی۔ لیکن یہ موت مذہب سے دوری کا حاصل ہوگی، اور اس سے مغربی معاشروں کی محرومی اور اسرت مزید نمایاں ہو جائے گی۔